السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے پاکستان.
امریکہ کی طرف سے پاک فوج کے افسران کے لیے امریکی فوج کے تربیتی اداروں میں ٹریننگ پروگرام ختم کرنے کی اطلاعات. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
اور دوسری اہم خبروں میں، بین الاقوامی خبریں اس کے بعد نشر کی جائیں گی. تو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے اسلام آباد سے محمد جلیل کی یہ رپورٹ. ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے نے امریکی عہدیداروں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے پاکستان کے فوجی افسران کے لیے امریکی فوج کے تربیتی اداروں میں طالب تربیت کے مواقع خاموشی سے کم کرنا شروع کر دیے ہیں، جو ایک دہائی سے زائد عرصے تک دونوں ملکوں کی افواج کے باہمی رابطوں کے مظہر تھے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس اقدام کی اس سے پہلے کوئی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی ہے. تاہم رپورٹ کے مطابق یہ اقدام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے رواں سال کے آغاز میں پاکستان کی سیکیورٹی معاونت معطل کرنے کے فیصلے کا پہلا منطقی اثر ہے. امریکہ کے محکمہ دفاع اور پاکستان کی فوج کی طرف سے رائٹرز کی رپورٹ پر کوئی براہ راست تبصرہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. تاہم دونوں ملکوں کے عہدیداروں نے غیر سرکاری طور پر اس اقدام پر تنقید کی ہے. رائٹرز سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے باہمی اعتماد سازی کا عمل کمزور ہوگا. دوسری طرف پاکستانی عہدیداروں نے خبردار کیا ہے کہ اس اقدام کے بعد ان کی فوج اپنے اعلیٰ فوجی افسران کی تربیت کے لیے روس یا چین سے رجوع کر سکتی ہے. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر جسپال نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
اس دفعہ جب ابھی یونائیٹڈ اسٹیٹس کا جو ابھی کانگریس نے اپنا بل پاس کیا ہے جس کو کانگریس ایکٹ، نیشنل ڈیفینس ایکٹ 2019 کہتے ہیں، اس کے تحت انہوں نے صرف یہ کہا کہ 115 ملین کی وہ اسسٹنس ہمیں دیں گے، وہ صرف ہوگی بارڈر مینجمنٹ کے لیے. تو وہاں پہ آ کے آپ کی کوئی ملٹری کوپریشن، ملٹری اسسٹنس ساری ختم ہو گئی. تو لہٰذا ایک تو یہ اس حساب سے کلیئر ہو گیا کہ جو آپ کے ٹریننگ پروگرام تھے، جو آپ کے اس سے ریلیٹڈ جو تھے ویپنز کے پروگرام، وہ ختم ہو گئے.
پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل اور دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کی فوج کے درمیان باہمی رابطوں کا ایک ذریعہ ختم ہو جائے گا.
تو ایسا جو اس کی ٹریننگ ویلیو بہت نہیں ہوتی، لیکن ایک بڑی کارڈیل ریلیشن شپ آپ کی بن جاتی ہے. جبکہ پولیٹیکل تعلقات آپ کے فیل بھی ہو جائیں، وہ اتنے اچھے نہ بھی ہوں، تو ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن آپ کے چلتے رہتے ہیں، تو بہت چیزوں میں آپ کو سیکورٹی کے نقطۂ نگاہ سے فائدہ رہتا ہے. تو امریکہ نے انفیکٹ وہ تعلق جو ہے وہ ڈسکنٹینیو کیا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں ضرورت اگر ہے کچھ آج تو وہ امریکہ کو ہے اس خطے میں جب تک امریکہ موجود ہے. تو ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ، پاکستان کی ہیلپ، پاکستان انٹیلیجنس کی ہیلپ، لاجسٹک سپورٹ، یہ امریکہ کی ضرورت ہے، پاکستان کی تو نہیں ہے.
تاہم ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطوں کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکا ہے.
مگر ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان کا بھی ڈپلومیٹیکلی ان کو فیل ہو رہے ہیں کنونس کرنے میں. تو جب دونوں طرف سے ایک ال ول ہوگی، اور آپ دیکھیں پچھلے ایک سال میں اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا جو ہے اس میں چینجز آ رہی ہے.
بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ کے حالیہ اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی شعبوں میں تعلقات کی سطح ماضی کی نسبت کم ہو گئی ہے. تاہم ان کا کہنا ہے کہ خطے کے امن و سلامتی اور باہمی سیاسی اور اقتصادی مفادات کے لیے اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان پائیدار رابطوں کو جاری رکھنا ضروری ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
حکومت بنانے والی جماعت کے ارکان اسمبلی کو تو جلد از جلد حلف لینے کا انتظار ہوتا ہی ہے، لیکن اس بار اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے والی جماعتوں کو بھی قومی اسمبلی کے اجلاس کا شدت سے انتظار ہے. اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس کے موقع پر احتجاج کی حکمت عملی طے کر لی ہے. تمام اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں دھاندلی کی گئی جس کا فائدہ تحریک انصاف کو پہنچا۔ پاکستان میں تعینات بھارتی ہائی کمشنر اجے بساریا نے عمران خان سے خصوصی ملاقات میں انہیں انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی اور اپنی قیادت کا تہنیتی پیغام پہنچایا۔ پاکستان میں تعینات بھارتی ہائی کمشنر اجے بساریا نے عمران خان سے خصوصی ملاقات میں انہیں انتخابات میں مبارکباد دی اور انڈین کرکٹرز کا دستخط شدہ کرکٹ بیٹ عمران خان کو تحفے میں دیا۔ کرکٹ بیٹ عمران خان کا انتخابی نشان بھی ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے ایک پولیس چوکی پر حملہ کر کے 3 اہلکاروں کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا۔ حکام نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے ایک پولیس چوکی پر حملہ کر کے 3 اہلکاروں کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا ہے۔ حکام نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہفتے کو لڑ صبح نامعلوم عسکریت پسندوں نے صوبائی ہیڈ کوارٹر سے 45 کلومیٹر دور برپوش پہاڑی علاقے کارگا نالہ میں ایک پولیس چوکی پر جدید اور خودکار ہتھیاروں سے اس وقت فائرنگ کی جب زیادہ تر اہلکار سو رہے تھے۔ فیض اللہ فراق نے بتایا کہ ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے بھرپور مزاحمت کی اور عسکریت پسندوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ تقریباً آدھ گھنٹے تک جاری رہا۔ ترجمان کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 3 پولیس اہلکار اور 1 دہشت گرد ہلاک جبکہ 2 پولیس والے زخمی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی فائرنگ سے 1 حملہ آور کی زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔
پولیس نے زبردست مقابلہ کیا ہے اور دہشت گردوں کو نہ صرف بھاگنے پر مجبور کیا ہے بلکہ دہشت گرد کو ہلاک بھی کیا، باقی فرار ہوئے، لیکن پولیس گلگت بلتستان اور سیکورٹی ادارے جو ہے صبح کے وہ متحرک ہو چکے ہیں۔ اس علاقے میں سرچ آپریشن بھی جاری ہے، داخلی اور خارجی رستوں پر بھی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔
روا مہینے کے پہلے ہفتے میں خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ سے ملحق گلگت بلتستان کے علاقے دیامیر اور چلاش میں عسکریت پسندوں نے ایک ہی رات میں 12 اسکولوں کو بارودی مواد سے دھماکے کر کے اور آگ لگا کر نقصان پہنچایا تھا۔ اس واقعے کے 1 روز بعد دیامیر کے علاقے تانگیر میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے فائرنگ کر کے 1 پولیس اہلکار کو قتل کر دیا تھا۔ حکومت نے عسکریت پسندی کے شعبے میں اب تک 32 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے، مگر ابھی تک مطلوب 15 مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ 3 اگست کو خواتین کے اسکولوں پر ہونے والے حملوں کے بعد سے گلگت بلتستان میں حالات کشیدہ ہے اور علاقے میں سخت سیکورٹی نافذ ہے۔ شمیم شاید، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغان فورسز ہفتے کے روز غزنی کے کچھ حصوں میں ابھی بھی طالبان سے نبردازما ہیں، جہاں اس سے 1 روز پہلے باغیوں نے اس مشرقی شہر پر شدید حملہ کیا تھا۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے بتایا کہ جمعے کے صبح حملے میں کم از کم 25 فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں اور 1 مقامی رپورٹر بھی مارا گیا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ کتنے شہری ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ دانش کا کہنا ہے کہ 150 سے زیادہ باغی ہلاک ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی قیادت میں فوجی اتحاد نے جمعے کے روز بتایا کہ وہ اس فضائی حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں جس میں بچوں سمیت کم از کم 50 افراد ہلاک ہوئے۔ اس سے پہلے سعودی قیادت نے اس حملے کا دفاع کرتے ہوئے اسے جائز فوجی کارروائی قرار دیا تھا۔ موقف میں یہ تبدیلی حملے پر وسیع بین الاقوامی تنقید ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس فضائی حملے پر آزادانہ تحقیقات کے لیے کہا تھا۔ یمن کے حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز ملک کے شمال میں اس حملے میں کم از کم 40 بچے ہلاک ہوئے کیونکہ ایک میزائل اسکول بس پر گرا جو گرمیوں کی چھٹیوں میں پکنک سے واپس آ رہے تھے۔ باغیوں کا کہنا ہے کہ حملے میں 77 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دریاسنا امریکی محکمہ خارجہ نے اس واقعے کی تفتیش کا مطالبہ کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ سعودی عرب کی قیادت والے اتحاد پر لازم ہے کہ بے گناہ شہری آبادی کو نشانہ بنانے سے احتراز کیا جائے۔ ایک سوال کے جواب میں جمعرات کو ترجمان ہیدر نووارٹ نے کہا کہ امریکہ شہری آبادی کے خلاف حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو اس بات کا علم ہے کہ ایرانی ہتھیاروں کی مدد سے حوثی باغی حملوں میں مصروف ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے جمعے کی شام ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں ترکی کے اسٹیل پر محصول کو دگنا کر دیا گیا ہے جو پیر کے روز سے نافذ العمل ہوگا۔ اس سے پہلے جمعے کی صبح ترک لیرا ایک اشرے میں سب سے بدترین سطح پر گر گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ وہ دھاتوں پر محصولات بڑھا دیں گے، جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد گر جائے گا۔ ٹرمپ نے جمعے کے صبح ایک ٹویٹ پیغام میں ایلومینیم اور اسٹیل پر محصولات کو دگنا کرنے کا جو اعلان کیا تھا، اسے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ملک کی فضائی دفاع نے ہفتے کے روز دمشق کے مغرب میں لبنان کے سرحد کے نزدیک دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ سرکاری خبر رساں ادارے سانا نے کہا کہ ہماری فضائیہ نے دشمن کے ٹھکانوں پر حملے کیے جو دمشق کے مضافاتی علاقوں میں دیر العشیر کے علاقے میں سرگرم تھے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اس نے دہشت گرد ٹیم کے 10 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاسداران کا کہنا ہے کہ کرد قصبے اوشناویہ کے نزدیک جمعے کو دیر گئے ان کے گروپ کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ قصبہ شمال مغربی صوبے آذربائیجان میں عراق کی سرحد کے نزدیک ہے۔ ایران کی اس علاقے میں برسوں سے کرد باغیوں کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں۔ امریکہ میں ہوائی اڈے کے ایک ملازم کی جانب سے چرایا جانے والا خالی مسافر طیارہ ایک جزیرے پر گر کر تباہ ہو گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق طیارہ چرانے والا ملازم یا تو انہڑی تھا یا ہوا میں کرتب دکھانے کے دوران وہ طیارے کا کنٹرول کھو بیٹھا، جس کے باعث طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ حکام تاحال طیارہ چرانے والے 29 سالہ ملازم کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے اور قوی امکان ہے کہ وہ حادثے میں زندہ نہیں بچا ہے۔ ابتدان یہ بتایا گیا تھا کہ طیارہ چرانے والا شخص ایک میکینک تھا، لیکن بعد ازاں حکام نے وضاحت کی کہ ملازم گراؤنڈ سروس کا اہلکار تھا، جس کا کام ہوائی اڈے پر طیاروں کو گیٹس تک رہنمائی فراہم کرنا اور ان پر جم جانے والی برف ہٹانا ہوتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ چرایا گیا طیارہ الاسکا ایئر لائنز کی نجی کمپنی کا تھا، جو امریکہ کی مغربی ریاستوں میں چھوٹے روٹس پر پروازیں چلاتی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ 76 نشستوں والا طیارہ جمعے کی شام ریاست واشنگٹن کے مصروف 3 سی ٹیک انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کھڑا تھا، جب 29 سالہ ملازم کنٹرول ٹاور کے رکنے کے باوجود اسے اڑا کر لے گیا۔ تمام اعداد و شمار اور سرگرمیوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی معیشت مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ وہ کامیابی ہے جس کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ بڑے فخر سے ذکر کرتے ہیں، لیکن کیا امریکی بھی یہی سوچتے ہیں؟ تو اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ان کی سیاسی وابستگی کس کے ساتھ ہے۔ پیٹسی ویڈا کوسوارا کی اس رپورٹ میں امریکی معیشت اور جانبداری پر بات کی گئی ہے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل۔
اگر آپ اعداد و شمار پر غور کریں تو امریکی معیشت مضبوط نظر آتی ہے۔ دوسری سہ ماہی میں شرح نمو 4.1% رہی۔ بے روزگاری کی شرح سن 2000 کے بعد 3.9% کے ساتھ نچلی ترین سطح پر آ گئی۔ قصاد بازاری کے بعد نجی شعبے نے 19.5 ملین نئی ملازمتیں فراہم کی ہیں، اور گزشتہ 18 برس کے بعد صارفین کے اعتماد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ اس بہتر معاشی منظرنامے کی وجہ اپنی پالیسیاں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ایک بار پھر امریکہ کا احترام کیا جا رہا ہے اور امریکہ دوبارہ سے فتح مند ہو رہا ہے، کیونکہ بالآخر ہم نے پہلی ترجیح امریکہ کو بنایا ہے۔ ہم جس طرف بھی نظر دوڑائیں، ہمیں امریکی معیشت کی کرشمہ سازی کے اثرات نظر آتے ہیں، اور ان کے حامی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ ریاست نیو یارک کے شہر بفلو سے تعلق رکھنے والے ڈین سمولیکر کہتے ہیں، میرے خیال میں ان کی معاشی پالیسیاں بہت اچھی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہماری معیشت بہت بہتر جا رہی ہے۔ میرے نزدیک تمام قواعد و ضوابط کو نرم کرنا بہتر رہا ہے۔ تاہم ہر ایک صدر صاحب کی بہتر کارکردگی سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس بارے میں ڈینور سے آئے مائیکل ہیرس کہتے ہیں، میں انہیں 100 میں سے 30 نمبر دوں گا۔ انہیں ابھی بہت سے معاملات پر کام کرنا ہے، اور انہیں دیگر صدور کی طرح ایک سخت کام کا سامنا ہے، اور انہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں تقریباً تمام دیگر اہم امور کی طرح امریکیوں کا خیال ہے کہ معیشت کا انحصار بڑی حد تک اس بات پر ہے کہ آپ ووٹ کسے دیتے ہیں۔ اس بارے میں ڈیموکریسی فنڈ ووٹر اسٹڈی گروپ کے رابرٹ گریفن کہتے ہیں،
perceiving what's going on in the economy. They generally know that it's going well.
عمومی طور پر لوگوں کو یہ سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ معیشت کیسی جا رہی ہے. انہیں عام طور پر تو یہی علم ہوتا ہے کہ اچھی ہی جا رہی ہے, لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ ان معاملات کے بارے میں لوگوں کی سوچ کا انحصار بڑی حد تک وابستگیوں پر مبنی ہوتا ہے. یہ ان باتوں میں سے ایک ہے جہاں جدید امریکی سیاست کے بارے میں کسی بھی قسم کا آغاز اس حقیقت سے ہوگا کہ ہم بہت جانبدارانہ وقت میں رہ رہے ہیں. سو لوگوں کی معیشت کے بارے میں سوچ کہ وہ اچھی جا رہی ہے یا نہیں, اس میں بہت سا دخل صدر صاحب کی سیاسی جماعت اور ان کی اپنی جانبداری کا ہے. 8,000 امریکیوں کی رائے پر مبنی ایک جائزے میں ڈیموکریسی فنڈ ووٹر اسٹڈی گروپ کے رابرٹ گریفن اور ان جیسے دیگر دانشوروں کو علم ہوا کہ جانبداری ہر چیز کے بارے میں لوگوں کی رائے کو متاثر کرتی ہے, یہاں تک کہ معیشت کے بارے میں بھی, جس کی کمیت کا تعین کیا جا سکتا ہے جیسے 2+2 کا حاصل 4 ہوتا ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے رائن سٹریٹر کہتے ہیں کہ گزشتہ 15 سالوں سے لوگ اسی انداز میں سوچ رہے ہیں. گزشتہ 10 برسوں میں کساد بازاری سے لے کر ہم نے لوگوں کی سوچ میں ایک مسلسل اضافہ ہوتا دیکھا ہے کہ معیشت تو بہتر جا رہی ہے, لیکن جب آپ بغور مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اوباما دور میں ڈیموکریٹ جماعت کے حامیوں کے اعتماد میں اضافہ جاری رہا, اور پھر خصوصی طور پہ جب سے ٹرمپ آئے ہیں تو ریپبلیکن جماعت کے ارکان کے بہتر معیشت کے بارے میں خیالات میں ایک دم اضافہ ہوا ہے. جانبداری سے ہٹ کر آپ کے خیالات کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ آپ کی آمدن کتنی ہے. تاہم ملازمتوں کی فراہمی میں بہتری کے باوجود سرکاری اعداد و شمار یہی ظاہر کرتے ہیں کہ عام امریکی کی اجرت وہی ہے جہاں پہلے تھی, اور اجرت میں اضافہ اس طبقے کی جانب ہوا جس کی پہلے سے ہی آمدن زیادہ تھی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پناہ گزینوں سے متعلق عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق لیبیا میں اس کا رضاکارانہ وطن واپسی کا پروگرام سرکاری حراستی مراکز میں موجود پناہ گزینوں میں وطن واپسی کی دن بدن بڑھتی شدید خواہش کا ساتھ نہیں دے پا رہا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے یا IOM کی رپورٹ کے مطابق لیبیا میں سرکاری حراستی مراکز میں پناہ گزینوں کی تعداد گنجائش سے کہیں زیادہ ہے, جو زیادہ تر سب سہارا افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ صورتحال اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے کے اس پروگرام کے بعد کی ہے جس کے تحت پناہ گزینوں کو واپس ان کے وطن بھجوانا مقصود ہے. IOM کے ترجمان جوئل ملمین کے مطابق پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد جو یورپ کا رخ کرتی ہے, لیبیا کے ساحلی محافظ انہیں روک کر واپس ساحل پر لے آتے ہیں اور حراستی مراکز میں داخل کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس طرح روکنا, یا جیسا کہ بعض لوگ اسے ریسکیو آپریشن کہتے ہیں, بالکل ناکام ثابت ہوا ہے, اور ان سرکاری حراستی مراکز میں گنجائش سے دگنی تعداد میں پناہ گزین بھرے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں IOM نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ وہ حراستی مراکز کو ایک عمومی اصول کے طور پر پسند نہیں کرتا. ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا جلد از جلد اندراج کر کے انہیں ان مراکز سے باہر رہنے کی اجازت دی جائے, اور اگر وہ رضاکارانہ طور پر واپس وطن بھجوائے جانے کے پروگرام کے تحت وطن جانے کا انتخاب کرتے ہیں تو ان کی اس میں مدد کی جائے. یہ الفاظ تھے IOM کے ترجمان جوئل ملمین کے. اس سال کے پہلے نصف میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس نے لیبیا سے تقریباً 11,000 کے قریب پناہ گزینوں کو واپس ان کے وطن بحفاظت پہنچایا ہے. ایک بڑی تعداد وسطی اور مغربی افریقہ کی جانب گئی ہے, اور رپورٹ کے مطابق کچھ کم تعداد میں پناہ گزین مشرق اور کرنے افریقہ کی جانب اور کچھ ایشیا اور شمالی افریقہ کی جانب گئے ہیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, تو بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں, بلکہ اس کے سامنے, ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, اردو.feedback@ info@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے دنیا نا الٹ جاتی ہے
بجلی پاکستان کی ایک اہم ضرورت ہے مگر اس کی پیداوار کافی نہ ہونے کے سبب لوگوں کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے ہیں جس کے بڑے ذخائر پاکستان کے تھر کے علاقے میں موجود ہیں تاہم مقامی لوگوں کو اس پر کچھ تحفظات ہیں آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ
اینگرو کول کے مطابق تھر کے 9,000 اسکوائر کلومیٹر رقبے پر موجود کوئلے کے ذخائر پاکستان کی بجلی کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے
تھر کے اندر بہت سارا پوٹینشیل موجود ہے کیونکہ یہاں پہ کوئلے کے دنیا کا 7واں بڑا ذخیرہ ہے کوئلے کا 7th largest کول ریزرو آف دا ورلڈ یہاں پہ 175 ارب ٹن کے قریب کوئلہ موجود ہے جس سے آپ 1,00,000 میگا واٹ اگلے 2 سال کے لیے بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں
اس پروجیکٹ سے ہمارے جو ملک کے لیے انرجی کرائسس ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ جو پروجیکٹ ہے بلاک 2 جو سینگرو کول مائننگ کمپنی کام کر رہی ہے ہم 4,000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کریں گے فار 60 ایئرس
یہ منصوبہ سال ہر سال سے خشک سالی اور غربت کی مار سہنے والے تھری باشندوں کو روزگار اور خوشحال زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہے
تھر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگلے چند سالوں میں اس کی شکل بالکل بدل چکی ہوگی یہاں پہ خوشحالی آ چکی ہوگی پورے ملک کی نظریں اس کے اوپر ہوئیں گی اتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوگا پاکستان کی اکانومی کے اندر کہ جہاں سے ساری آپ کی انرجی جو ہے وہ ڈرائیو ہو رہی ہوگی
لیکن تھر میں رہنے والے تمام لوگ خوشحالی کے ان وعدوں سے مطمئن نہیں خصوصاً تھر کول پلانٹ سے 40 کلومیٹر دور گورانو گاؤں میں رہنے والے جن کی زمین پر کول مائن سے نکلنے والا پانی ڈمپ کیا جا رہا ہے
پانی کا جو ذخیرہ بن رہا ہے اس کے حساب سے جس جگہ پہ بن رہا ہے وہ لوگوں کا لائیولیہڈ ہے
یہاں پہ کوئلے کے نیچے اور اوپر دونوں جگہوں پہ پانی کی لیئرز موجود ہیں تو جب ہمیں کوئلے کے اوپر پہنچنا ہے تو ہمیں اس سے پہلے یہ پانی جو ہے وہ سارا نکالنا ہے اور اس پانی کو نکال کے ہمیں کہیں نہ کہیں ڈسپوز آف کرنا ہے
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پانی سے گورانو گاؤں سمیت علاقے کے دیگر 12 دیہات بھی متاثر ہو رہے ہیں اینگرو کے مطابق منصوبے کی وجہ سے بے زمین ہونے والوں کی دوبارہ آباد کاری پر $62 ملین کی رقم خرچ کی جا رہی ہے لیکن گورانو گاؤں کے باسیوں کو اس پانی سے پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کے لیے اینگرو کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے کیونکہ کول مائن سے نکلنے والا پانی جس زمین پر چھوڑا جا رہا ہے اس میں شامل زیادہ تر علاقہ حکومت کی ملکیت میں ہے
یہ زمین پانی چھوڑ کریں گے 3 سال اس میں اسٹور پانی کریں گے تو پھر زمین وہ ہمارے کام کی نہیں ہوگی نہیں اس میں کھیڑی باتی کریں گے نہیں اس میں یہ درکھن جو ہے سارے ختم ہوئیں گے جو اس میں مال کا چراغ ہوگا پھر ہماری جو بھی بندی ہے کھیڑی باتی والے سارے در بدر ہو جائیں گی
گورانو گاؤں میں پانی چھوڑنے کی وجہ سے بننے والے مسائل پر لوگ پچھلے 1 سال سے احتجاج کر رہے ہیں اور انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر رکھا ہے
تھر کے لوگ آپ نے در بدر کر دیا ہے گاؤں چھڑوا رہے ہو انہوں کے کھیتیاں باڑیاں تباہ کر رہے ہو انہوں کے مال مویشی کے سارے وسیلے ختم کر رہے ہو
ہم کہتے ہیں کہ تباہی ہوگی تھر کی تباہی ہوگی اور سرمایہ داروں کی جو ہے نا وہ ترقی ہوگی ملک ترقی کرے گا مگر تھر جو ہے نا وہ ڈوبتا جائے گا
گورانو گاؤں کے باسیوں کی مشکلات دور ہو بھی گئیں تو بھی کیا تھرکول جیسے پلانٹس ماحولیاتی حدت بڑھانے کا باعث نہیں بنیں گے
ڈیزرٹیفیکیشن کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ کافی اقدام کر رہے ہیں فار ایگزامپل جو یہاں پہ جو کراپس لگ رہی ہیں وہ یہاں کے پانی سے ان کی نشو نما ہو رہی ہے
آفٹر 3.5 ایئرس ہم اسی پانی کو دوبارہ یوز کریں گے اپنے پاور پلانٹ کے لیے اس کے بعد ہم یہ پانی گورانوں پہ نہیں بھیجیں گے
پروگرام خطاب کے
ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
فن میں آپ بات چیت سنیں گے بھارت سے تعلق رکھنے والی ٹی وی اور فلم کی معروف اداکارہ شمع سکندر کی۔ راجستھان سے بالی ووڈ کا سفر جو ہے وہ کتنا مشکل تھا، کتنا آسان تھا؟
آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مشکل تھا، بہت مشکل تھا، کیونکہ میرے فیملی میں کسی کی کوئی فلمی بیک گراؤنڈ نہیں تھی۔ میرے ابا جان کا سپنا تھا کہ میں فلم اسٹار بنوں، وہی ہمیں ممبئی لے کر آئے اور سب سے لڑائیاں کی۔ ایکچولی سب سے بہت زیادہ الگ ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا، کیونکہ راجستھان میں لڑکیوں کی پڑھائی وغیرہ بھی پہ بھی کوئی دھیان نہیں دیتا ہے۔ میں لکی ہوں، میرے پاس ایسے پیرنٹس تھے۔ چیزیں بہت ڈیفیکلٹ تھیں، ہم نئے نئے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، پر ہم نے سب ایکسپلور کیا اور سیکھے۔
ممی کو تو میں نے کسی بھی طرح منا لیا ہے، پر پپا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوشش کر کے پپا کو منا لیں گے، پر اگر نہیں منا پائے تو۔
اچھا، تو اپنے پروجیکٹس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اپنے فلم میں کون کون سی کی ہیں، اور ٹی وی سوپ کیا وہ کون سا تھا؟
جی، میرا ایک بہت بڑا فیمس شو تھا جو پوری دنیا میں فیمس ہوا، وچ از کالڈ یہ میری لائف ہے، جس کی وجہ سے مجھے پاکستان میں بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ عام طور پہ مجھے بہت میسیجز کرتے ہیں، بہت پیار بھری دعائیں دیتے ہیں، اتنا سارا پیار بھیجتے ہیں۔ آئی جنرلی فیل لائک دیئر سو مچ کنیکشن، انفارچونیٹلی بیکاز آف یہ سیاسی پرابلمس کی وجہ سے آ جا نہیں سکتے ہیں، بٹ ادروائز بہت زیادہ مجھے پیار ملتا ہے وہاں سے۔ میرے بہت دوست ہیں ابراڈ میں پاکستان سے۔ پھر میں نے بہت سارے ٹی وی شوز کیے۔ بالویر میرا بہت بڑا فیمس شو تھا، جو بچوں میں بہت فیمس تھا۔ Then there was one TV show that I did with Yash Raj. It was called Seven. And then I did Maya with Vikram Bhatt just now, jo bahut popular hai, which is an online series. And now I'm doing a series of my own, jiska naam hai Ab Dil Ki Sun. Ye 7 short films ki alag alag سیریز ہیں، اور ہر فلم ہر 2 ہفتے میں ریلیز ہوگی شمع سکندر فلمز یوٹیوب چینل پر۔ تو 14 تاریخ کو ہمارا ٹریلر لانچ ہونے جا رہا ہے۔ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ فار اٹ، از مائی فرسٹ پروڈکشن، اور ہر فلم میں ایک چھوٹا سا پیارا سا میسج ہے۔
شمع، جو چیز میں نے نوٹس کی ہے وہ ورائٹی ہے، آپ نے مختلف طرح کے کام کیے ہیں۔
مجھے خود بہت پسند ہے، میں اگر سیم کام کرنے لگ جاتی ہوں تو مجھے بہت بوریت ہو جاتی ہے، مجھے مزہ نہیں آتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری گروتھ رک گئی ہے ایز اے پرفارمنس۔ جب مجھے وہاں کچھ نیا کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں میری گروتھ ایز اے ہیومن بینگ بھی رک گئی، وہ میرے لیے بہت فرسٹریٹنگ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا ایک پروجیکٹ اچھا چل گیا تو سب آپ کو اسی طرح کے پروجیکٹ میں لینا چاہتے ہیں۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بریک دی مونوٹونی اینڈ میک پیپل بلیو کہ بھائی میں یہ بھی کر سکتی ہوں۔
کیونکہ میں نے دیکھا آپ نے ٹی وی پر کام کیا ہے، ٹی وی سیریلز کیے ہیں، فلم، ایڈز، میوزک ویڈیوز، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ برانڈ امبیسڈر بھی ہیں آپ، اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے خوب محنت کی ہے۔
محنت تو بہت کی ہے۔ سو یا ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ میرا شروع سے ایک سپنا تھا، میں جب اسٹرگل کرتی تھی تو بہت سارے آفیسز مل جاتی تھی، تو مجھے تھوڑے کڑوے انوبھو ہوئے بہت سارے، تو اچھے بھی ہوئے، برے بھی ہوئے۔ تو جب برے ہوتے تو مجھے لگتا تھا کہ یار ایک دن میں اپنا پروڈکشن ہاؤس کھولوں گی، اور میں آئی میک شیور کہ آئی کیپ گڈ پیپل ان مائی پروڈکشن ہاؤس، تو کوئی کسی کے ساتھ ایسا بدتمیزی سے پیش نہ آئے۔
یہ چنتا کچھ کم تھی جو انہوں نے اور 20,000 روپے دے کر میری ٹینشن اور بڑھا دی۔ 20,000 روپے؟ ہاں، قرضہ ہے جو پپا نے پریرنا دیدی کی شادی میں لیا تھا، کب سے پرس میں لیے گھوم رہی ہوں، مجھے آج لوٹانا ہے۔
یہ تھی بالی ووڈ اداکارہ شمع سکندر۔ اس انٹرویو کا دوسرا حصہ آپ ہمارے آئندہ کے پروگرام میں سن سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ فائنینشل ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے $4 ارب قرض لینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور اسے اپنی غیر ملکی ادائیگیوں کے سلسلے میں مسائل کا سامنا ہے۔ معیشت سے متعلق بین الاقوامی اخبار فائنینشل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسلامی ترقیاتی بینک، جسے سعودی عرب کی سرپرستی حاصل ہے، نئی حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان کو باضابطہ طور پر قرض کی پیشکش کرنے پر متفق ہو گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اس رقم سے اپنے زر مبادلہ کے گرتے ہوئے ذخائر کو سہارا دینے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ چودھری محمد سرور کو گورنر پنجاب اور اسد قیصر کو قومی اسمبلی میں اسپیکر کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اسد قیصر قومی اسمبلی میں اسپیکر کے امیدوار ہوں گے۔ اسلام آباد میں بنی گالا میں عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اسد قیصر پختونخوا اسمبلی میں 5 سال اسپیکر رہے ہیں، وہ پارلیمانی آداب اور روایات سے واقف ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی بتایا کہ چودھری محمد سرور کو گورنر پنجاب کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ پاکستان میں حکومت بنانے والی جماعت کے ساتھ ساتھ اس مرتبہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی قومی اسمبلی کے اجلاس کا انتظار ہے۔ اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ وہ پہلے ہی روس سے سخت موقف رکھیں گی۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
حکومت بنانے والی جماعت کے ارکان کو تو جلد از جلد حلف لینے کا انتظار ہوتا ہے، لیکن اس بار اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے والی جماعتوں کو بھی قومی اسمبلی کے اجلاس کا شدت سے انتظار ہے۔ اپوزیشن جماعتیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے پہلے ہی روز احتجاج کرنے کے لیے حکمت عملی بنا چکی ہیں۔ ماضی کی حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور 2013 سے 2018 تک اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے والی پاکستان پیپلز پارٹی مل کر احتجاج کریں گی۔ اس احتجاج میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، فے اور دیگر ہم خیال جماعتیں بھی پاکستان تحریک کے خلاف احتجاج کے لیے ہاتھ ملا چکی ہیں۔ تمام اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی ہوئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو دھاندلی شدہ مینڈیٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے، جو اب چھانگا مانگا کی سیاست کر رہی ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتے ہی دھاندلی کے خلاف وائٹ پیپر جاری کیا جائے گا، جس کے ساتھ ہی تمام فرانزک شواہد اور کیمرہ کی فوٹیجز بھی شیئر کی جائیں گی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ جب حکومت بن جائے گی تو دھاندلی کے خلاف جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنانے کا مطالبہ کریں گے، جس کے ٹرم آف ریفرنسز بعد میں طے کیے جائیں گے۔
پاکستان مسلم لیگ نون کا جو الائنس ہے، وہ پاکستان کے اندر موجودہ تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ دھاندلی کے خلاف ہے۔ پاکستان الائنس فار فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، اس کا دھاندلی کو بے نقاب کرنے کا مقصد ہے، جس میں پارلیمنٹری فورم اور پارلیمنٹ کے باہر جو فورم ہے اس کو استعمال کرنے کا اصل مقصد ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں کہ دھاندلی کو بہت منظم انداز میں کیا گیا ہے۔ دھاندلی کا ایک حصہ الیکشن سے پہلے اور ایک الیکشن والے دن تھا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ حکومت بنانے والی جماعت بھی دھاندلی کا کہہ رہی ہے اور اس کی اتحادی جماعتیں ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور دیگر جماعتیں بھی دھاندلی کا کہہ رہی ہیں۔ قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ نئے پاکستان بنانے کے دعوے دار نے عوام کو 1 کروڑ ملازمتیں دینے، 50 لاکھ گھر بنانے اور دیگر بہت سے خواب دکھائے ہیں، جنہیں اب پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔
ہم سنگولرلی بھی اور کولیکٹیولی بھی اسمبلیوں کے اندر اور باہر موو کریں گے، دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں گے اور جہاں ضروری ہوا مشترکہ حکمت عملی بھی اپنانے میں کوئی امر نہیں چھوڑا جائے گا۔
پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد احمد چودھری کہتے ہیں اپوزیشن جماعتیں صبر سے کام لیں۔ وی او اے سے بات کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اب صرف احتجاج ہی کریں گی، پاکستانی عوام نے ان کی جماعتوں کی کارکردگی دیکھ کر عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 13 اگست بروز پیر اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے، جس میں 9 منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ 14 اگست کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے، جبکہ 15 اگست کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا جائے گا۔ 16 اگست کو وزیراعظم کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ہفتے کو چینی انجینئروں کو لے جانے والی بس پر خود کش حملے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ کوئٹہ سے اس کی رپورٹ دے رہے ہیں ستار کاکڑ۔
بلوچستان کے ضلع چاغی میں چینی انجینئرز کی بس پر مبینہ خودکش حملے میں 2 چینی باشندوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ تمام زخمیوں کو دالبندین کے مقامی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ جائے وقوع سے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں۔ ضلع چاغی کے تحصیلدار سیف اللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حملہ ہفتے کے صبح سیندک منصوبے پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی ایک بس پر کیا گیا جو کراچی جا رہی تھی۔ سیف اللہ کے مطابق بس جب کوئٹہ سے تفتان جانے والی RCD قومی شاہراہ پر دالبندین ایئرپورٹ کے نزدیک پہنچی تو مبینہ خودکش عملہ آور نے سڑک کے کنارے کھڑی اپنی بارود سے بھری گاڑی دھماکے سے اڑا دی۔ حملے کے نتیجے میں بس میں سوار 2 چینی انجینئرز، سیکیورٹی گارڈز کی ڈیوٹی پر مامور 2 FC اہلکار اور بس کا ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر دوسری گاڑی میں دالبندین کے شیخ زائد اسپتال پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے زخمیوں کی حالت تسلی بخش بتائی ہے۔ تحصیلدار کے بقول دھماکہ بس کے جائے وقوع پر پہنچنے سے چند لمحے قبل ہوا، جس کی وجہ سے بس میں سوار تمام لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکے کے بعد سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور موقع سے شواہد اکٹھے کیے، جبکہ علاقے کے لوگوں سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ تحصیلدار سیف اللہ نے مزید بتایا کہ دھماکے سے اڑائی جانے والی خودکش عملہ آور کی گاڑی کے ٹکڑے دور دور تک پھیل گئے، جبکہ بس کو جزوی نقصان پہنچا۔ حملے کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی نے قبول کر لی ہے۔ BLA کے ترجمان جنید بلوچ نے تنظیم کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر خودکش عملہ آور کی تصویر جاری کی ہے اور کہا ہے کہ حملہ مجید بریگیڈ کے فدائی ریحان بلوچ نے کیا ہے۔ اپنے بیان میں BLA کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ بلوچ وسائل کی لوٹ مار میں ملوث چینی باشندوں پر آنے والے دنوں میں حملے مزید تیز کیے جائیں گے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر بلوچ عسکری تنظیم کے دعوے میں صداقت ہے تو یہ کافی تشویش کی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بلوچ عسکریت پسندوں نے خودکش حملے نہیں کیے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے تجزیہ نگار امان اللہ شادیزئی نے کہا،
یقیناً یہ جو ہے باعث تشویش کی ہے اور حکومت ایک طرف کہتی رہی کہ جناب ہم نے جو اس پر قابو پا لیا ہے، لیکن اب جو صورتحال بنی اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ حالات جو ہے اس وقت مکان جو خاص طور پر ان کے قابو میں نہیں ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہے کہ چائنا کے اس پہ حملہ ہو، مشکلات کا سبب بن سکتا ہے اور اس سے پسمنظر بھی ہے کہ بین الاقوامی قوت پر خاص ہو سکتا ہے۔
حکومت پاکستان نے ضلع چاغی کے علاقے سیندک اور ریکوڈک کے علاقوں میں سونا اور تانبا تلاش اور نکالنے کا ٹھیکہ چین کی کمپنی میٹالوجیکل کارپوریشن آف چائنا کو دے رکھا ہے۔ ضلع چاغی رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے بڑے اضلاع میں سے ایک ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں افغانستان اور جنوب میں ایران سے ملتی ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے جمعے کے روز چیلی کے سابق صدر کی اقوام متحدہ کے لیے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے طور پر تعیناتی کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ سادیہ اسد۔
بیشلے چیلی کی پہلی خاتون صدر تھیں اور بعد میں اقوام متحدہ کی پہلی سربراہ بنی۔ وہ خود بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا شکار رہیں اور 1970 میں جنرل آگسٹو پنوشے کی دائیں بازو کی حکومت کے دوران انہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹرس نے اس ہفتے کے اوائل میں بیشلے کے انتخاب کا اعلان کیا اور جنرل اسمبلی کے 193 اراکین نے جمعے کے روز اس کی توثیق کر دی۔ توثیق کے بعد گوٹرس نے صحافیوں کو بتایا کہ بیشلے کو ان کی پوری حمایت اور تعاون حاصل ہے۔ انہوں نے کہا،
She takes office at a time of grave consequence for human rights.
وہ ایسے وقت میں دفتر سنبھال رہی ہیں جب انسانی حقوق کی حالت دگرگوں ہے، نفرت اور عدم مساوات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، عالمی سطح پر انسانی حقوق کے قوانین اور انسانی حقوق کی تکریم تنزلی کا شکار ہے، اجتماعی اور معاشرتی سطح پر برداشت کم ہوتی جا رہی ہے، آزادی صحافت پر دباؤ ہے. ان تمام مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے انسانی، شہری، سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور معاشی حقوق کے علمبردار ایک مضبوط شخص کی ضرورت ہے. ایک ایسا شخص جو اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے اس نظام کی سالمیت کو یقینی بنائے. یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس کے. مشیل بیشلے اردن سے تعلق رکھنے والے زید راد الحسین کی جگہ لیں گی، جن کی مدت 31 اگست کو ختم ہو رہی ہے. زید راد الحسین کہتے ہیں کہ وہ بیشلے کے انتخاب کی حمایت کرتے ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. میں مشیل کو کئی برسوں سے جانتا ہوں. جنرل اسمبلی کی جانب سے تصدیق کے بعد ہم ذمہ داریاں انہیں سونپ دیں گے، اور یہ بہت اچھی خبر ہے. امریکی سفیر نکی ہیلی نے ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے میں ناکام رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اب یہ بیشلے مشیل پر ہے کہ وہ ان ناکامیوں کو ساتھ لے کر چلنے کے بجائے ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کی جانب سے پاکستانی فوجیوں کو دی جانے والی ٹریننگ کے لیے آئندہ نئے سال میں فنڈز مقرر نہیں کیے گئے ہیں، جس کے بعد میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستانی فوجیوں کی امریکہ میں کروائی جانے والی مخصوص ٹریننگز معطل کی جا سکتی ہیں. امریکہ نے پہلے ہی پاکستان کو دی جانے والی فوجی امداد میں بڑی حد تک کٹوتی کر دی ہے. امریکہ اور پاکستان کے فوجی تعلقات کے مستقبل کے بارے میں ایک تجزیاتی رپورٹ نخبت ملک پیش کر رہی ہیں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کے فوجی افسران کی تربیت کے لیے فنڈز کی فراہمی سے انکار کے بعد اب امریکی تربیتی اداروں میں آئندہ تعلیمی سال کے لیے پاکستانی فوج کے افسران کے لیے مختص 66 نشستیں خالی ہیں. واشنگٹن میں قائم امریکی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ان متعدد تربیتی اداروں میں سے ایک ہے جہاں پاکستان کے فوجی افسران کو تربیت فراہم کی جاتی ہے، اور گزشتہ ایک دہائی سے یہاں ان کے لیے نشستیں مختص تھیں. امریکہ میں مقیم بین الاقوامی اور دفاعی امور کے ماہر عارف انصار کہتے ہیں کہ اس اقدام سے امریکہ کی پاکستان کی جانب مایوسی کا پتہ چلتا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
امریکن گورنمنٹ کی فرسٹریشن ہے. آبویسلی بیہائنڈ دی سین امریکہ پاکستان سے زیادہ کوآپریشن چاہتا ہے، اور اس کی ڈیٹیل میڈیا میں آتی بھی رہتی ہیں کہ وہ کس طرح کی کوآپریشن چاہتا ہے، اور بظاہر وہ فیسیلیٹیشن پاکستان کر بھی رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ نن دا لیس جو تناؤ ہے ریلیشنز میں، وہ اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کنٹینیویشن ہے کہ امریکہ بھی ایسکلیٹ کرتا جا رہا ہے جو سٹیکس ہیں. مطلب جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کو گرے لسٹ میں بھی پہلے شامل کیا گیا، پھر اس کے بعد اب آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ بیانات آئے پومپیو کے، یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کے، اب یہ ایک اور اسٹیپ ہے، تو ایک ایسکلیشن سی ہے.
دوسری طرف پاکستان میں موجود سیاسی اور دفاعی امور کے ماہر بریگیڈیئر پروفیسر اسحاق خٹک کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ اقدام غیر ضروری ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ اس سرد مہری کو ختم کیا جائے، لیکن ساتھ ہی اس اقدام کا نقصان جتنا پاکستان کو ہوگا اتنا ہی امریکہ کو بھی ہوگا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو اب تربیت کے لیے چین اور روس کی طرف دیکھنا پڑے گا. انہوں نے کہا،
چونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ٹریننگ فیسلٹی امریکہ تھی، ابھی ہمیں یا تو پاکستان کو کوشش یہ کریں گے کہ اس کو ریوائیو کر دیا جائے، اس کو سافن کیا جائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس سٹیپ کو، بیکاز یہ انیسیسریلی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے. لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر نیچرلی ہمیں اور ایونیوز کھولنے پڑیں گے اور دوسرے ممالک کے ساتھ، بیکاز امریکہ صرف یہ کورسز نہیں کراتا، ساری دنیا میں یہ کورسز ہوتے ہیں، یورپ میں یہ کورس ہوتے ہیں، برٹشرز ہمارے وہاں بھی اسٹاف کالج ہوتا ہے، رشیا میں اسٹاف کالج ہوتا ہے، وہاں کریں گے، فرانس جانا پڑے گا، لیکن سرد مہری بڑھے گی.
پاکستان اور امریکہ کے فوجی تعلقات ماضی میں بہترین رہے ہیں. دونوں ممالک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک دوسرے کے اتحادی رہے ہیں، مگر اب امریکہ کی جانب سے پہلے پاکستان کی فوجی امداد اور اب فوجی ٹریننگ میں کٹوتی تجزیہ کاروں کے مطابق خطے کے توازن میں مسائل پیدا کر رہی ہے. عارف انصار کہتے ہیں کہ عالمی طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے.
امریکہ نے بھی اپنی اسٹریٹجک شفٹ انڈیا کی طرف کر دی ہے، اور پاکستان نے بھی اپنی اسٹریٹجک شفٹ جو ہے وہ چائنا کی طرف کر چکا ہوا ہے. تو اب اس کے جو پس منظر میں ہم دیکھیں تو وہ اس اینگل سے اب یہ مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں آگے. آبویسلی ایز دا بیلنس، گلوبل بیلنس آف پاور از شفٹنگ، یہ ٹرانزیشن میں ہیں سب، اور اس میں یہ ایکشن ہو رہے ہیں. سب یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں تعلقات اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، یا جسے ون ون بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ پریکٹیکلی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
پاکستان میں اس وقت ایک عبوری حکومت ہے، مگر عام انتخابات کے بعد اب نئی حکومت کی تشکیل جلد ہی عمل میں آنے والی ہے۔ عارف انصار کہتے ہیں کہ آنے والی حکومت عمران خان کی قیادت میں آ رہی ہے اور وہ ایک آزادانہ سوچ کے مالک ہیں۔ انہوں نے کہا،
اگر ہم عمران خان کی پوزیشن کو یا ماضی کو دیکھ کے کریں تو وہ بہت زیادہ ڈیفینسو نہیں کھیلتے، ان کا سپورٹس کا بھی آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ پالیسی اپنائی جائے گی اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ریفلیکٹ ہو کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو معاملات ہیں اس طرف وہ آگے بڑھے، ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں پاکستان کے، خاص طور اکنامک اینگل سے، اور اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، ایک تو وہ ریمیفیکیشن ہو سکتی ہے جو کہ نظر میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کیا کریں گے، وہ میرا خیال ہے کہ ابھی وہ سپلائی لائن ہے امریکہ کی جو وہاں سے گزرتی ہے یا نیٹو کی، وہ ایک میرا خیال ہے ایکسٹریم سٹیپ ہوگا، لیکن یہ کہ لیوریجز ہیں جو میرا خیال ہے پاکستان اپلائی کرے گا مستقبل میں۔
امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نوارٹ کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام کی منسوخی کا تخمینہ 24,10,000 ڈالر ہے، جبکہ اس کے ساتھ مزید دو پروگرام بھی متاثر ہوں گے۔ واضح رہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے فوجیوں کی یہ ٹریننگ جونیئر آفیسرز اور کیپٹن سے لے کر بریگیڈیئرز تک کو دی جاتی ہے، اور اس میں شامل کورسز میں ایویشن، فلائنگ اور جدید ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق کورسز بھی شامل ہیں۔ پاکستانی فوج اس قسم کی مزید ٹریننگز سعودی عرب، مشرق وسطی کے کچھ ممالک اور یہاں تک کہ چین کے ساتھ بھی کرتی ہے، جو دو طرفہ ہوتی ہیں۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2,00,000 روپیہ لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
گلوبل فارسٹ واچ کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2017 دوسرا بدترین سال تھا جس میں جنگل کو ڈھانپنے والے فصلوں کو کافی نقصان پہنچا۔ کئی ممالک نے جنگل کی زمین کو دوبارہ بحال کرنے کا عزم کیا ہے، تاہم وہاں پر مقامی لوگوں کے لیے آمدنی فراہم کرنا بھی ایک چیلنج ہے، اور اس کے لیے کافی کی کاشت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سٹیور برگونا نے اس حوالے سے اپنی رپورٹ میں کہا ہے، موزمبیک نے 1970 میں خانہ جنگی کھیتوں کو جلانے اور درختوں کی غیر قانونی کٹائی کی وجہ سے آدھے جنگلات کا حصہ کھویا ہے۔ جنگلات کی بحالی کے لیے کافی کی شجرکاری کا ایک منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ رنڈینو فیڈریکو کا کہنا ہے، جنگلات کو بحال کرنے کے لیے ہم کافی اور دوسرے پودوں کی کاشت کر رہے ہیں۔ کافی کے پودے درختوں کے سائے میں پھیلتے ہیں اور ساتھ میں وہ بارش کا سبب بنتے ہیں۔ دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے کا یہی ایک ذریعہ ہے، اور اس طرح دریاؤں کے نشیبی علاقوں میں عوام اور جنگلی حیات کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے سربراہ ہرہاپ کا کہنا ہے، پانی کی عدم فراہمی کی وجہ سے جنگلات کو نقصان پہنچا ہے۔ ایمیلیا جو اس پروجیکٹ کی کوآرڈینیٹر ہے کا کہنا ہے،
We are using coffee in the restoration project.
ہم کافی کو اس منصوبے کی بحالی کے لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم اس ایک علاقے سے لوگوں کو نکالیں. یہ ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے گا. اس منصوبے کے سربراہ ہر ہاپ کا مزید کہنا ہے, اس منصوبے کے تحت کافی کی کاشتکار موزمبیق کے لوگوں اور ماحول کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کر سکتی ہے. گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. پرانی جینز اور گٹار,
پرانی جینز اور گٹار, محلے کی وہ چھت اور میرے یار, وہ راتوں کو جاگنا, صبح گھر جانا, کھول کے دیوار.
علی حیدر نے یہ گیت گا کر جینز کو ایک عالمگیر رنگ دے دیا تھا. امریکہ کا یہ قومی پہناوا جس اہتمام سے تیار کیا جاتا ہے اسے دنیا بھر میں مقبول ہونا ہی چاہیے. جینز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برسوں انہیں فیشنیبل رنگ دینے کے لیے فیکٹریوں میں کارکن سینڈ پیپر سے ان کی خوب رگڑائی کرتے رہے ہیں تاکہ ان کا رنگ اڑ جائے, ان میں نرمی آ جائے اور پہننے میں آرام دہ ہو جائیں. مگر وقت بدلا, وقت کے انداز بدلے اور فیشن کی دنیا بھی بدلنے لگی. لیوی اسٹراس کمپنی میں ڈیزائنر جینز کو آخری ٹچ دینے کے لیے ڈیجیٹل پین اور ٹچ اسکرین کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں. نئے ڈیزائن لیزر مشین پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں اور صرف 90 سیکنڈز میں جینز کی ایک پینٹ کی حیات ہی تبدیل ہو جاتی ہے, جبکہ ہاتھ سے کرنے میں اس عمل میں 30 منٹ کی محنت درکار ہوتی ہے. لیوی اسٹراس کی جینز میں ٹیکنیکل انوویشن کے صدر بارٹ سائٹس کہتے ہیں,
It's one that will surely transform how jeans wear is.
یہ ایک چیز یقینی طور پر جینز کو تبدیل کر دے گی کہ جینز کیسے پہنی اور ڈیزائن کی جاتی ہیں, انہیں کیسے تیار کیا جا رہا ہے یا فروخت کیا جا رہا ہے. لیوی اسٹراس کی چیف سپلائی آفیسر لیز اونیل کہتی ہیں کہ 165 برس سے جینز کا کاروبار کرنے والے اس ڈیجیٹل طریقے کو اپنا کر بہت کم وقت میں جینز فیکٹری سے مارکیٹ میں پہنچا سکتے ہیں. اور آپ جانیے, وقت پیسہ ہے. لی فنگ سورسنگ کی ایک بڑی بین الاقوامی کمپنی ہے. وہ اپنے گاہکوں کو باقاعدہ یہ مشاہدہ کروا رہے ہیں کہ کیسے ڈیجیٹل طریقے اپنا کر اور نئے سافٹ ویئر کے ذریعے 3D لباس تیار کرنے کی صنعت میں انقلاب لا سکتا ہے. وٹنی کیتھکارٹ کیتھکارٹ ٹیکنالوجیز کی چیف ایگزیکٹو ہیں. وہ کہتی ہیں,
So if you think about creating product in 3D, where you could actually essentially create
چنانچہ اگر آپ 3D میں کوئی چیز تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی ایک لباس تیار کرنے سے پہلے پوری کھیپ کا ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں. یوں نہ صرف کپڑا بلکہ وقت بھی ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے. سین فرانسسکو میں فیشن کی فرم بیٹا برانڈ کے چیف ایگزیکٹو کرس لنڈلینڈ اس سے اتفاق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وقت کی بچت ہی اصل بچت ہے.
The amount of time that goes on decision making and making prototypes can take weeks and months and we eliminate that.
فیصلہ کرنے میں جو وقت صرف ہوتا ہے اور نمونے تیار کرنے میں, اس میں ہفتوں اور مہینوں لگ جاتے ہیں. یوں یہ وقت بچ جاتا ہے. ٹیکنالوجیز کی نئی لہر زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح فیشن کی صنعت میں بھی تبدیلی لا رہی ہے اور نت نئے اور جدید نمونوں اور اشیاء کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے. بھلا ہو نئی ٹیکنالوجیز کا کہ وہ اس مانگ کو پورا کرنے میں فیکٹریوں کے مالکان کی مدد کر رہی ہے.
بس یادیں 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 رہ جاتی ہیں.
مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
باتیں رہ جاتی ہیں.
پروگرام آفتاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ نے چین کے ساتھ زیادہ منصفانہ اور دو طرفہ تجارتی تعلقات کے لیے کام کرنے کا عہد کر رکھا ہے. کئی برسوں سے امریکہ نے چین کے ساتھ دو طرفہ اور کثیر طرفہ دونوں بنیادوں پر باہمی تعاون کے ساتھ اور تعمیری انداز میں بارہا کام کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ چین کی غیر منصفانہ پالیسیوں پر توجہ دی جا سکے جن سے بین الاقوامی تجارتی نظام کے قواعد کو چیلنج درپیش ہوتا ہے اور ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تاہم چین ہماری تشویش کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے. اس سال کے شروع میں انتظامیہ نے تفتیش کی شق نمبر 301 کو حتمی شکل دی, جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ دانشورانہ املاک اور ٹیکنالوجی کی جبری منتقلی سے متعلق پالیسیوں میں امتیاز برتا گیا ہے اور ان سے امریکہ کی تجارت محدود ہوئی ہے. اس تفتیش کے بعد ہم نے مخصوص مسائل کی نشاندہی کی ہے جن پر چین کو توجہ دینی چاہیے. بہت سے دوسرے مسائل میں چین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہماری کمپنیوں کو منڈی میں منصفانہ رسائی دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے مجبور کرنا بند کر دے. ہمارا ہدف یہ ہے کہ چین بین الاقوامی برادری سے کیے گئے اپنے وعدوں کا احترام کرے تاکہ اقتصادی شعبے میں زیادہ سے زیادہ کھلا پن حاصل کیا جا سکے. ہم توقع کرتے ہیں کہ چین عملی اقدامات سے ان وعدوں کا احترام کرے گا اور زبانی جمع خرچ سے کام نہیں لے گا یا ایسے اقدام نہیں اٹھائے گا جن سے چینی منڈیوں تک عملاً رسائی نہ ہو سکے. چین کے طرز عمل نے برسوں سے عالمی تجارتی نظام اور WTO کو نقصان پہنچایا ہے اور اپنے ملک میں غیر ملکی تجارت اور سرمایہ کاری کو روک دیا ہے اور ٹیکنالوجی کی منتقلی پر مجبور کرنے کے لیے اپنی تحفظ شدہ منڈی کو استعمال کیا ہے. چین کی صنعتی پالیسیوں مثلاً میڈ ان چائنا 2025 کی حکمت عملی میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ چین یہ چاہتا ہے کہ غیر ملکی کمپنیوں سے مکمل اور بین الاقوامی منڈی میں حصہ حاصل کرے. دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت کو نہیں چاہیے کہ وہ عالمی تجارتی نظام کے کلیدی اصولوں کو مستقل نظر انداز کرتا رہے. چین کی جانب سے ہمارے اقدامات اور ہماری تفتیش کا مناسب جواب یہ ہے کہ وہ اپنا طرز عمل تبدیل کرے. یہ ضروری ہے کہ ہم مل کر تمام شراکت داروں کو قائل کریں کہ ایک ایسے ملک کی اعانت سے جو بین الاقوامی تجارت پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے امتیازی سلوک پر مبنی پالیسیاں اپناتا ہے, ہمارے طویل المیاد مفادات کو فائدہ نہیں پہنچتا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن DC 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
وائس آف امریکہ کے پروگراموں میں تبدیلی کے ایک سلسلے کے تحت ہر دم رواں ہے زندگی کے دن, وقت نشر اور دورانیے میں ایک تبدیلی. ہر دم رواں ہے زندگی اب ہر جمعے کی بجائے نشر ہوگا ہر جمعرات کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک. ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جبکہ یہ پروگرام اسی دن اور اسی وقت ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ نشر ہوگا وائس آف امریکہ کے فیس بک پیج پر, جس کا لنک ہے facebook.com/VOA Urdu. سننا نہ بھولیے ہر دم رواں ہے زندگی، ہر جمعے کے بجائے جمعرات کے روز، رات 10 بجے نہیں بلکہ رات 9 بجے، ایک گھنٹے تک نہیں بلکہ آدھے گھنٹے تک۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
پاکستان میں سترات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثر منصر، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر جوان کمنگز۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ہوں گے انجم ہیرلڈ گل، اور انجینئر ہوں گے توان۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، خالد اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔